تھا میرا نیوز کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے www.meeranees.com. یہ ہمارے ابو طالب سلم ہو جو ہمارے مسجد میں موجود ہیں اور مسجد کے کتاب کے پرسن ہیں, انہوں نے بنائی. کچھ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی گزارش کی ہے, خاص طور سے جناب مولانا نذیر حسین صاحب قبلہ جعفری اور سیدہ کنیز عباس علی صاحبہ اور دیگر مومنین جن کی سورہ فاتحہ کی گزارش ہے, ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات الجنة ارشاد اقدس پروردگار عالم ہے کیا انسانوں, ہم نے تم کو مرد عورت کے ذریعے خلق کیا ہے اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے, ڈفرینٹ سیکس اینڈ رائٹس قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, جس کے دل میں خوف الہی ہو. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کے واقف, ہر چیز کا خبردار. سلسلہ کلام ذہن علیم ہوگا, ہمارے آپ کے درمیان کل گفتگو یہاں تک پہنچی, اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کی سمری یہ ہے کہ اسلام بے شک دین انسانیت ہے اور انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن کچھ مطلب پرست لوگوں نے کچھ حکومت کے ذمہ داروں نے کچھ ذاتی فائدہ چاہنے والوں نے مذہب کا انٹرپریٹیشن غلط ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا سرور کائنات کی حدیثیں ہوں, ان کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال کے پیش کیا گیا. قرآن پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبوں کی تجلی یہ ہے کہ مذہب ہی کے لوگوں میں جو مذہب کے نمائندگی کے دعوے دار ہیں اور جو مذہب کے رہبر ہونے کے دعوے دار ہیں, انہوں نے مذہب کے اندر ترمیم کی, تحریف کی, بدلاؤ لائے, ایڈیشن آلٹریشن کیا. یہ چیز قرآن پاک میں بہت صاف صاف لکھی ہوئی اور ہر وہ شخص قرآن سے روشنی سے اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مذہبوں کے ساتھ یہ کھیل ہوا. مذہب انسان کو جمع کر دیتا ہے, انسان کو ایک پلیٹفارم پر جمع کر دیتا ہے. جب انسان ایک پلیٹفارم پر جمع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں اپنے ذاتی فائدے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس اجتماع کو ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اس گیدرنگ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں گے. یہی سے مذہب میں حکومت کی داغبیل پہنچی ہے اور یہی سے مذہب میں اقتدار کی داغبیل پہنچی ہے. مذہب اپنی بالادستی چاہتا ہے, یعنی اس کا اپر ہینڈ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اس کے اندر شخصیت کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق نہیں اور اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. سویرے کی نماز سب کو واجب ہوتی ہے, آقا پہ بھی واجب ہے, غلام کو بھی واجب ہے, بادشاہ پہ بھی واجب ہے, رعیت کو بھی واجب ہے, چھوٹے کو بھی واجب ہے, بڑے کو بھی واجب ہے. اس لیے کہ واجب کی ہے اس میں جو سب سے بڑا ہے. زیادہ فقیہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی ہوں آپ, لیکن اللہ سے چھوٹے ہیں, لہذا اس کا حکم آپ کو ماننا فرض ہے. حرام ہے شراب, حرام ہے تو حرام ہے, تو حرام ہے, ختم ہوگی بات. اب اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اگر کوئی سادہ شخص کا مالک ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اگر کوئی بہت پیسے والا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جرم جب غریب اور چھوٹا آدمی کرتا ہے تو جرم ہے, جب مالدار کرتا ہے تو چھپائے جانے کے لائق ہے, جب برسر اقتدار کرتا ہے تو وہی قانون. میں نے شراب پی, میں غریب آدمی ہوں, معمولی آدمی ہوں, ہم کہہ رہے ہٹو کہاں مسجد میں چلے آ رہے ہو, شرابی ہے یہ, ہٹاؤ اس کو, جرم ہے بے شک مگر ایک غریب آدمی نے کیا ہے, لہٰذا مسجد میں انٹر نہیں ہونے تو باری کے دروازے سے بگا دو, ارے شرابی ہے مسجد میں آ کے کیا کرے. ایک بہت بڑے ملٹی ملینئر سیٹ نے شراب پی,
وہ آئے تو بڑی او بھگت آئیے 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 صحیح اور کسی نہ سمجھ نہ کہتے ارے شراب کی بالکل آپ تو کیا معلوم آپ جانتے ہیں کیا اور پھر یہ کہ ان کا ذاتی فیل ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا پھر دیکھیے کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں کارے خیر کرتے ہیں غریبوں کو پیسہ بانٹتے ہیں نا سبزی کی بات آپ نے بیچ بچے میں کہہ دی صاحب ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے چھپایا جاتا اور اگر بادشاہ نے پی لی اور کسی نے کہہ دیا کہ کیا آپ پیتے ہیں آپ کو تمیز بھی ہے آپ کا مذہب جاننا بھی ہے سرکار میں جو چیز نوٹ کی وہ کیا ہے کیا شراب ہے اور کیا ہے کہ شراب آپ نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے ان کا لکھا ہے کہ خمر حرام ہے کہا تو خمر حرام ہے تو سرکار نے کی وہ خمر کب ہے جگہ کوئی قانون بن جاتا ہے تو عزیزان گرامی آدمی جتنا جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا قانون توڑنے کی فکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو جاتا ہے جو میں کہوں وہ صحیح ہے اسلام کے ساتھ بھی یہی پیشگی ہوئی اسلام کے ساتھ بھی یہی پیشگی ہوئی کہ بادشاہوں نے مذہب کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے ایک جگہ پر دو بڑے نہیں رہ سکتے یا مذہب بڑا بن کے رہے گا یا حکومت بڑی بن کے رہے گی دونوں ایک ساتھ بڑے بن کے نہیں رہ سکتے اس سلسلے میں ایک طبقہ پیدا ہوا ایسے لوگوں کا کہ جو دیکھنے میں مذہبی تھے لیکن ان کے دل مذہبی نہیں تھے ان کے دل مذہبی نہیں تھے وہ دیکھنے میں لباس میں صورت میں شکل میں باتوں میں تو بڑے بڑے مولانا لگ رہے تھے مگر ان کے دل جو تھے وہ خوف خدا سے خالی تھے ہماری اردو بہت چھوٹی زبان ہے مگر بڑی پیاری زبان ہے اس کے اندر بازی بازی لفظیں ایسی ہیں جو عربی اور انگریزی جیسی بڑی بڑی زبانوں میں نہ ملیں گی آپ کو ہماری اردو کے پاس ایک لفظ ہے کٹ ملا تو ملا تو عربی کا لفظ ہے اور ملا کے معنی بہت اچھے ہیں ملا معنی اسکالر ملا معنی فل آف نالج سمجھے آپ اس کے معنی بہت اچھے لیکن اردو زبان نے جو کٹ ملا کا لفظ لگایا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ جو دیکھنے میں تو مولوی کی شکل میں دکھائی دیں مگر اندر سے ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہے یہ طبقہ پیدا ہوا اور اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں یعنی سرکار کر رہے ہیں اس کو مذہب سے پرمیشن دلائی جائے کسی ترکیب سے اس میں قرآن کا غلط انٹرپریشن ہوا اس کے اندر غزیزوں کی غلط توجیہیں بیان کی گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہمارے آپ نے تو یہ طبقہ اسلام کا انٹرپریشن کرنے کے واسطے جب کھڑا ہوا تو اس نے اپنی مرضی کے مطابق مصلحت کے مطابق حالات کو دیکھ کے بادشاہوں کے رخ کو دیکھ کے ارباب اقتدار کی مرضی کو دیکھ کے قرآن کا حدیث کا اسلام کا انٹرپریشن کیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی اور ایک اسلام کے کئی اسلام بن گئے اور ایک نظریے کے کئی نظریے بن گئے اور آج تک یہی مسئلہ ہے آج تک یہی مسئلہ ہے کہ ایک اسلام ہے بے شک مگر اس کے انٹرپریشن بہت سے ہیں ایک قرآن ہے بے شک مگر اس کی تفسیریں بہت سی ہیں ایک حدیث رسول ہے بے شک مگر اس کی وضاحتیں بہت سی ہیں تو اور غلط بات یہ ہے کہ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ جو ہم اسلام کو کسی ایک منزل کے اوپر لے آئیں کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسی ٹھوس تجویز آ سکتی ہے کہ یہ جو مختلف نظریوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک نظریے تک آ جائیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن پاک کا انٹرپریشن کر رہا ہے یا حدیث رسول کی وضاحت کر رہا ہے اس کو کس نے اتھرائز کیا ہے قرآن کا انٹرپریشن کرنے کا؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے یہ معنی ہیں آپ کون صاحب ہیں؟ کیسے ہم مان لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آپ نے کس اتھارٹی سے کہا؟ آپ کو اللہ نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کو رسول نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کون صاحب ہیں جو آپ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہمارے معنی ہر ایک نہیں جانتا ہے. ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ قرآن وہ ہے جس کی تعویل, جس کا مطلب, جس کا انٹرپریشن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے پوری امت کو پیچھے ہٹنا چاہیے ادب سے. ما یعلم تاویلہ, قرآن کی تعویل, اس کا انٹرپریشن, اس کی آیتوں کا مطلب لوگ نہیں جانتے. تو جب نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے سوائے, اب سوائے کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو جانتے ہیں زبان کے. نہیں جانتے مگر, اب اس مگر کے بعد جن کا تذکرہ ہوگا وہ جانتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ, نہیں جانتے مگر اللہ. تو اللہ جانتا ہے تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ آپ کے پاس آ کے وضاحت نہیں کرے گا. اللہ کی وضاحت, اللہ کا مقصد, اللہ کی مرضی, اللہ کی بات رسول بتائے گا. تو قرآن کے انٹرپریشن کا حق یا تو رسول کو ہے, اس لیے کہ اللہ کی مرضی کو بتائے گا. وما یذکرون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہو جاتی. تو معلوم ہے کہ اگر قرآن کو بتانے کی اتھارٹی ہے کوئی تو وہ رسول ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. تو قرآن نے کہا والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو علم کے اندر اترے رہے ہیں, لیکن یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کون کون حضرات دعوے دار ہیں اس کے کہ وہ علم کے اندر اترے رہے ہیں. سکتا ہوں کہ میں علم کے اندر اترا ہوں؟ کیا آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑے علامہ, کوئی بڑے اسکالر, کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے انسان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ دیکھیے زبان کیا ہے, لینگویج کیا ہے, وہ پہلے وہ دیکھیے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے. فلاں پروفیسر صاحب میں بہت علم ہے, فلاں ڈاکٹر صاحب اپنے سبجیکٹ کے بڑے ماہر ہیں, فلاں وکیل صاحب کو قانون کی بہت نالج ہے, فلاں مولانا صاحب کو مذہبیات کی بڑی نالج ہے. علم آپ میں اترتا ہے, آپ علم میں نہیں اترتے ہیں. علم آپ میں اترتا ہے, آپ علم میں نہیں اترتے ہیں. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا کہ خدا میں بہت علم ہے. آج تک یہ سنا خدا صاحب بہت علم میں ہیں. اب ایک بات میں آپ سے بتاؤں، ان دونوں کا فرق سنیے گا. قرآن کا لفظ ہے والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے آج آیت قرآن میں دیکھ لیجیے، ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس قرآن کی تعبیر کوئی نہیں جانتا صرف اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہی سنا اور یہی بات ہے بھی کہ علم ہم نے اترتا ہے، ہم جاہل پیدا ہوئے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن میں ہماری وضاحت کی کہ تم یوں پیدا ہوئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل پیدا ہوئے تھے. پھر ہم نے علم اترنا شروع ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اس کے بعد پھر شروع ہوا، کتاب آئی سامنے، الف بے آئی یا اے بی سی ڈی آئی یا کا کھا گا آیا، ایک ایک حرف ایک ایک الفابیٹ کا علم ہم نے اترنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد جملے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد لینگویجز، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن. کوئی خاص سبجیکٹ میں آپ نے لٹریچر میں، سائنسز میں، کسی چیز میں آپ نے خاص علم حاصل کیا، تو اب آپ کریمنل لا کے بہت بڑے لائر ہو گئے، آپ وقت کے بہت بڑے وکیل ہو گئے، آپ ہارٹ ڈیزیز کے بہت بڑے ماہر ہو گئے، آپ کڈنی کے لیے بہت دنیا میں مشہور ہو گئے، آپ ہسٹری کے بہت بڑے میڈیکل ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے، ماڈرن ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے، آپ کو جاگرفی میں بہت بڑی نالج ہو گئی، آپ اردو لٹریچر کے عالم ہو گئے، میرنیز اتھارٹی ہو گئے، آپ انگریزی لٹریچر میں بہت بڑے ہو گئے، شیکسپیئر پر آپ کی کتاب نے خوب مچا دی دنیا میں. علم آپ میں اتر رہا ہے، لیکن ایک سبجیکٹ، اگر آپ میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ قانون کے ماہر نہیں ہوں، اور اگر آپ قانون کے ماہر ہو گئے تو آپ انجینئر نہیں ہیں. اگر آپ بہت بڑے انجینئر ہیں اور بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور بمبئی میں کئی بلڈنگیں آپ کی بنوائی ہوئی ہیں، تو آپ مولانا والے مسائل یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر اور نزد میں یہاں نہیں بیان کر سکتے. اور اگر آپ بہت بڑے مولانا ہو گئے تو اگر آپ کے نمازیوں میں کسی کو نزلہ یا بخار ہو جائے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دوا نہیں دے سکتے.
کیا
دعا تو کر سکتے ہیں آپ اپنے نماز پڑھنے والے کے لیے، مگر دوا پلیز نہ دیجیے گا، دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجیے، آپ دوا دینے کی رحمت نہ کیجیے گا. آدمی ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے، قرآن ایک سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے بھائی؟ ہر کتاب کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا، یہ لٹریچر ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ کھلا ہے، یہ اکنامکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ کھلا ہے، علم پھیلا ہوا ہے. قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اگر قرآن نہ بتاتا تو ہم کھوکھلے کھاتے رہ جاتے. لا رب ولا یاد اللہ کی کتاب مبین، کوئی خوشکر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. معلومات دنیا میں جتنا علم ہے یا جتنا علم فیوچر میں آنے والا ہے، یہ سب قرآن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا ہے. تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں علم کا سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا سمندر نہیں جتنے بڑے آپ کے دنیا میں ہیں. شاید دنیا کے سمندر چھوٹے ہوں، تو اب علم قرآن جس کے پاس ہو، بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن کون بتائے؟ یہاں اور سبجیکٹ کی بات نہیں ہے. ما یعلم تاویلہ، اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں. اب دونوں کا فرق سن لیجیے بس اس تمہید کے بعد. ایک آدمی 24 گھنٹے میں کتنے لیٹر پانی پی سکتا ہے؟ 4 لیٹر, 5 لیٹر, 6 لیٹر, 8 لیٹر, 10 لیٹر, 15 لیٹر, اس سے آگے کیا پیے گا؟ آپ 24 گھنٹے میں 50 لیٹر پانی نہیں پی سکتے. اگر کوشش کیجیے گا جانے عزیز کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہ بتائیں گے کتنا پیتا ہے ایک آدمی 24 گھنٹے میں پانی. میں میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, مگر کامن سینس کی بات یہ ہے کہ 2-4 لیٹر سے لے کے 8-10 لیٹر تک آدمی پانی پی لے گا, اس کے آگے نہیں پیے گا. لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ بمبئی میں جو سمندر ہے یہ پورا نوش فرما لیے جا کے, تو کوئی صاحب یہ سمندر نہیں پی سکتے. اب سمجھے آپ, قرآن کو نہیں بتائے گا جس میں علم اترا ہوا ہے. کتنا اتاریے گا علم؟ آپ کتنا پانی پی لے گا؟ آپ کتنا پانی پی لے گا؟ ارے بھائی 10 لیٹر پی لیجیے گا 24 گھنٹے میں تو 10 لیٹر پانی ہوا کیا؟ لیکن اگر سمندر میں کود گئے تو کتنے پانی میں ہیں, کتنے پانی میں ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں علم ہے یا وہ علم میں ہے. جو دنیاوی علم حاصل کریں گے وہ ہوں گے جن میں علم ہوگا, جو قرآن کا عالم ہوگا وہ ہوگا جو علم میں ہوگا. لہذا دنیا کا عالم اگر بولے گا بھی تو اپنے سبجیکٹ کے لیے کہے گا بتا سکتا ہوں, قرآن کا عالم بولے گا تو سر نمبر سلونی کہے گا. آپ نے اگر پانی اپنے اندر اتارا ہے تو بس 2 لیٹر 4 لیٹر 5 لیٹر رہتا ہے, اس کے آگے نہیں. اور اگر آپ پانی میں اترے ہوئے ہیں تو پیسفک اوشن میں ہیں کہ اٹلانٹک اوشن میں ہیں, کتنے ٹریلین لیٹر پانی ہے, کتنا پانی ہے, کون سی اس کی گنتی ہے, کون سا اس کا حساب ہے, کون سا اس کا شمار ہے, کچھ نہیں معلوم. تو قرآن ہر ایک نہیں بول سکتا, ڈکشنری کی مدد سے قرآن پاک نہیں ہو سکتا, ہمارے آپ کی پھوٹی پھوٹی نالج کی مدد سے قرآن پاک نہیں ہو سکتا. قرآن کا انٹرپریشن کرنے کے لیے, قرآن کو بتانے کے لیے, قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے وہ ہو جس کے پاس علم قرآن. علم قرآن ایک وائزر تو نہیں ہوگا, علم قرآن اس کو ہوگا جس نے ڈائریکٹ اس سے سیکھا ہے جس کا قرآن نازل ہوا ہے. تو جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے کی نشاندہی اپنی زندگی میں کی. اور غلط بات یہ ہے کہ جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی کی نشاندہی اپنی حیات مبارک میں کی. کہ بھائی کھلا آدمی بھی پڑھا لکھا ہے کیا؟ اس لیے کہ جس کا قرآن نازل ہوا, سنیے, جس کا قرآن نازل ہوا اس کے لیے بدنصیب امت کیا کہتی ہے. اس سے بحث نہیں. وہ میں پڑھے لکھے تھے ماذا اللہ, یا امی کا مطلب یہ کہ انٹریسٹ تھے ماذا اللہ. ان جہالت کی باتوں میں بس ضائع نہ کیجیے. اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا اور اللہ نے جس کو قرآن دیا, جس کا قرآن نازل ہوا, جس کے ذریعے قرآن ہمیں ملا, اس کے علم کے لیے بھی کچھ اللہ نے کہا. تو اللہ نے دو باتیں بتائی. ایک تو یہ بتائی کہ عالم علم قرآن کو کسی اور نے نہیں پڑھایا ہے بلکہ اللہ نے خود پڑھایا ہے. کتنا پڑھایا ہے, کتنا پڑھایا ہے, معیار علم بھی بتا دیا. قرآن مجید میں حضور کے لیے آیت موجود ہے اللہ کا ارشاد, علمک ما لم تکن تعلم, اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم. ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. دیکھنے میں تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اگر آپ اس کی تشریح کیجیے گا تو پوری کائنات چھوٹی پڑ جائے گی اس کی وضاحت میں. اس لیے کہ آپ کسی سوال کے جواب میں رسول نہیں نہیں کہہ سکتے. ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی, ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی. ایک ٹریلین سوال ہو رسول سے تو جواب منہ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی. تو جس کو قرآن دیا اس کو اتنا علم دے کے بھیجا کہ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی. اب اے عالم علم قرآن اتنا اور بتاتے جائیے کہ اس امت میں جب آپ نہ ہوں گے تو کوئی اور پڑھا لکھا ہے. جاہل امتی جب آپ کو نہ پائیں تو کہاں جائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابا.
باب
جو علم چاہے دروازے باہر
جو علم چاہے دروازے باہر یہ اس سے مل کے جو مضمون میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اشارہ کر دوں کہ لفظ شہر علم جو ہے وہ بہت بلیغ ہے قرآن کے عالم کو علم کا شہر ہونا چاہیے یہ کہ قرآن میں ہر علم ہے جتنے دنیا میں پڑھے لکھے ہیں وہ علم کی دکانیں ہیں وہ علم کی دکانیں ہیں دکان میں ایک سودا ملتا ہے اور وہ دکاندار اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کاروبار کا جو کپڑا بیچتا ہے وہ کپڑے کا معاملہ جو جواہرات بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے جو الیکٹرانک گڈ بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے جو میڈیکل اسٹور والا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے جو غلہ بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے جو ہارڈ ویئر کا کاروبار کرتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے جس کے بعد کمپیوٹر وغیرہ یہ سامان ملتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے لیکن بمبئی دکان کا نام نہیں ہے بمبئی دکان نہیں ہے تو بمبئی شہر ہے یہاں جو چاہے آپ کو سب ملے گا عالم علم قرآن جو ہے کسی ایک سبجیکٹ کا عالم نہیں ہے علم کا شہر ہے جو چاہیے وہ سب ملے گا اسی لیے جو دروازہ تھا اس کو بینر لگا ہے سلونی یہاں سب ملے گا یہی وجہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنے شہر علم کا دروازہ بتایا تھا پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھنے آیا نہ صرف یہ کہ اس نے جواب دیا بلکہ پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا اور پوری زندگی میں جو تاریخ کی ویجیلنس کے اندر ہے ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا کہ علی پوچھنے کسی کے دروازے پر گئے دفعہ بھی ایسا نہیں تھا کہ علی کسی دروازے کو پوچھنے کا اور جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہو اب کتابیں پڑھیے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا علی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ آج کے دور کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں ان کے پاس انہی کے کمپینین انہی کے زمانے کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بول رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت دن میں آئی کون سی رات میں آئی کون سی مکے میں آئی کون سی مدینے میں آئی کون سی جنگ کے عالم میں آئی کون سی امن کے عالم میں آئی کون سی ناسخ آیت ہے کون سی منسوخ آیت ہے کون سی پہلے آئی ہے کون سی بعد میں آئی ہے سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا علی تو ہمیں کیا بتاؤ گے ہم خود تمہیں بتائیں ایک اجنبی آتا ہے بمبئی کوئی مولوی صاحب پہلی دفعہ آتے ہیں بمبئی آپ ان کو بلا کے لاتے ہیں کہتے مولانا اچھا ہو جائے ہم آپ کو گھمائیں گے بمبئی گھمائیں گے کھلا ہوٹل دکھائیں گے کھلا پارک دکھائیں گے کھلا میدان دکھائیں گے کھلا میوزیم دکھائیں گے یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے وہ جگائیں گے ارے صاحب بمبئی ہندوستان کا دل ہے بمبئی بہت بڑا شہر ہے ہم آپ کو بمبئی گھمائیں گے کیونکہ جیسے کہ باہر سے آئے ہیں یاد آتی ہاں جی ہاں جی ہاں آپ لیکن ہم آپ ساتھ بمبئی آئے ساتھ میں بمبئی کے خاک خانی 50 برس سے بمبئی میں رہ رہے ہیں آپ ہمیں کیا دکھائیے گا ہم آپ کو کیا دکھائیں گے لیکن علی بول رہے ہیں سب چپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے زمانے کے لوگ بھی علی کی علمی برتری کے قائل ہیں جب ہی خاموش بیٹھے تو اب انٹرپریشن قرآن کا کون کرے قرآن کی وضاحت کون کرے قرآن کی نشی کون کون؟
دیکھیے یہ چیز کسی کے اوپر بگڑنے کی یا ناراض ہونے کی یا خفا ہونے کی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج بہتری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اسلام کی چیزوں کا غلط انٹرپریشن کیا جا رہا ہے. یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے دس دن یہاں پڑھنا ہے، زیادہ کچھ تو پڑھنا ہی ہے. یہ جذبہ بخدا نہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہت سی اسلامی چیزوں کا غلط انٹرپریشن ہو رہا ہے. مثلا جنت مل جائے گی، کچھ لوگ جنت کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں، وہ میں جنت پیک کر رہے ہیں، گولی چلا دو جنت مل جائے گی، بے گناہوں کو مار ڈالو جنت مل جائے گی، بمبار کے پھول پڑو مرنے میں جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کون سی جنت ہے بھائی جو فساد پر مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو ہنگامہ آلائی پر مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو انسانوں کا خون بہا کے مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو قتل کر کے مل رہی ہے؟ نہ سمجھ چل کے ہمشیور دماغ پاگل بنائے جا رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے. لوگ کی جان بھی دے رہے ہیں اور اس کو جنت کا نشہ پلا کے جھونک رہے ہیں جہنم کی آگ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جنت میں جانے کی کوئی گائیڈ لائن دی ہے یا مولوی صاحب کے کہنے سے چلا جائے؟ سوال یہ ہے کہ جو جنت میں بھیج رہے ہیں ان سے پوچھئے سرکار آپ کی جنت پکی ہے؟ اور اگر پکی ہے تو ٹین ایجرس کو بھیجنے سے بہتر ہے کہ خود زیادت فرمائیں، آگے بڑھیں، رہنمائی فرمائیں، زیادہ بہتر یہ ہے. اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے پریشانی کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھنڈے دل سے یہ معاملات جو ہیں یہ میرے بچوں کی سمجھ میں آئے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آدمی انڈیویجل کیپیسٹی میں کوئی کام کرے، جو اس کی سمجھ میں آئے وہ کرے. ہم ایک بزرگ کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو اچھا رہنا چاہیے، نیک رہنا چاہیے، لیکن اس کے آگے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں. داڑھی سفید ہو گئی، اس کی عمر آ گئی، بوڑھے ہو گئے، تو بوڑھے کی حیثیت سے ہم نوجوانوں کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ میاں اچھی زندگی گزارو، نیک کام کرو، اچھی طرح رہو، اس کے آگے نہیں. لیکن ہمیں پریشانی کیا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اسلام میں. دیکھیے جھگڑا ہمارا اس بات کا ہے خالی، یہ جو ہم مسلسل کئی برس سے اسی طرح کے ملتے جلتے سبجیکٹ کو مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کا جسٹیفیکیشن اسلام میں ڈھونڈتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ بھی اچھے رہیں، لیکن آپ چاہے اچھے رہیں چاہے برے رہیں آپ کا فیل. پلیز مذہب کے دامن پہ دھبا نہ لگائیے،
اس لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا کچھ عمل ہو اسلام ذمہ دار نہیں, مسلمانوں کا کوئی عمل ہو اسلام ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیے بہت انفارچونیٹ بات ہے اور بہت غم کی بات ہے, لیکن ایسی بات ہے جس پہ اس مجلس میں جتنے سن رہے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی جنائی نہیں کر سکتا کہ پہتےرے مسلمان اللہ مجھے معاف کرے ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں. آپ کی نالی میں بھی ہوگا نہیں, لیکن آپ شراب پینے کے عمل کو اسلامی نہیں کہہ سکتے. جو شراب پی رہا ہے انڈیویجول کی غلطی ہے, اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت سے مسلمان چوری میں بھی پکڑے جاتے ہیں, لیکن ان کے اس فیل کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ ان کا انڈیویجول فیل ہے. اسلام چوری کو منع کرتا ہے, اسلام شراب پینے کو منع کرتا ہے. اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا انڈیویجول فیل ہے, اسلام سے تعلق نہیں ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا انڈیویجول فیل ہے, اسلام سے تعلق نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور مسلمان بھی ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے جھوٹ بولنا, لیکن قرآن نے حدیث میں اس کو جھوٹ بولنے پر انکریج نہیں کیا, اس کو شراب پینے پر انکریج نہیں کیا ہے, اس کو چوری کرنے پر انکریج نہیں کیا. بات کیا ہے کہ اگر کسی جگہ 10 مسلمان شراب خانے میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں اسلامی شراب نوشی ہو رہی تھی. اس لیے کہ اسلام سے شراب نوشی کا تعلق نہیں. اگر 10 مسلمان چوری میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں اسلامی چوری ہوئی, اس لیے کہ جب چور پکڑے گئے تو سب مسلمان تھے. تو جب چوری شراب نوشی اور جھوٹ بولنا اسلامی نہیں ہے تو دہشت گردی اسلامی کیسے ہو جائے گی؟ اسلامی کیسے ہو جائے گا؟ یہ کچھ بہکے ہوئے لوگوں کا ذاتی فعل ہے جس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جنت میں جانے نہ جانے کا تعلق اسلام سے ہے, تو وہ لوگ اسلام کے ساتھ بڑا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نوجوانوں کو جنت کے وعدے دے رہے ہیں. اب آئیے میں آپ کو آج میں آپ کو یہ سنوں کہ جنت کیا ہے. ان شاء اللہ بات میں اس کی تفصیل سے کل کروں گا, لیکن صرف آج آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جس سے آپ کو جنت میں جانے کی اسلامی آئیڈیالوجی کا پتہ لگے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آدمی جنت میں جانے کا حقدار کب بنتا ہے. ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے متعلق کچھ عجیب و غریب خبریں اڑنے لگی کہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, یہ بھی خبر اڑی اور خود اس کے خلاف بھی خبریں ہوئی. تو ایک دن امام نے اس کی ہدایت فرمائی, اور نہ صرف اس کی ہدایت فرمائی بلکہ صبح قیامت تک کے واسطے اسلامی نقطۂ نظر سے ایک روشنی ہے. آپ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے
اس کے پیچھے پیچھے چلے. تو وہ ایک روٹی والے کی دکان پر گیا اور وہاں سے اس نے روٹی چرائی, اور اس طرح چرائی کہ وہ روٹی والا دیکھ نہیں پایا یہ روٹی چرائی. اس کے بعد وہ آگے گیا اور آگے جا کے اس نے ایک پھل والے کی دکان پر گیا اور وہاں سے جا کے اس نے دو انار چرائے اور ایسے ہوشیاری سے چرائے جو پھل والا بھی دیکھ نہیں پایا. اس کے بعد پھر وہ آدمی آگے بڑھا اور جا کے ایک آدمی غریب بیٹھا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھوکا ہوگا, یہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ روٹی اس کو دے دی. اور اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھا تو ایک بیمار آدمی تھا, اس نے ایک انار اس کو دے دی. پھر وہ اور ایک بیمار کے پاس گیا, انہوں نے وہ دوسرا انار اس کو دے دی. وہ اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگے تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا یہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے, میں نے تیری ساری ایکٹیویٹیز دیکھ لی, میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز جو ابھی گھر سے نکلنے کے بعد تم نے جو کچھ کیا تھا میں تیرے پیچھے پیچھے رہا ہوں, میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز دیکھ لی, یہ تو کیا کر رہا ہے. تو دیکھیے پہکاوا اسلامی تصور, بہکاوا اسلامی تصور یہ ذہن میں رہے. اس نے کہا جی میں تو کار خیر کر رہا ہوں, نیکی کر رہا ہوں. کہا کیا کار خیر کر رہے ہو؟ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا تو ایک برائی مانی جائے گی, اور جو آدمی نیکی کرے گا وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے. میں نے ایک روٹی چرائی, ایک برائی کی, ایک انار چرایا, پھر ایک انار چرایا, دو برائیاں ہوئیں, تین برائیاں ہوئیں میرے نام احمد میں, تو میرے کھاتے میں تین معصیتیں لکھی گئیں. اس کے بعد میں نے ایک بھوکے آدمی کو روٹی کھلا دی, ایک نیکی ہوئی, ون از اکول ٹو ٹین. پھر ایک انار کھلا دیا ایک بیمار کو, دس, اور پھر ایک انار ایک بیمار کو دیا, دس, بیس, تیس نیکیاں لکھی گئیں, تین برائیاں لکھی گئیں اکارڈنگ ٹو قرآن. تین نیکیاں کٹ جائیں گی تین برائیوں کے بدلے, ستائیس نیکیاں آپ کے کھاتے میں لے کے آ رہا ہوں. اور آیت قرآن میں ہیں, قرآن میں سے صاف لکھا ہے کہ من جاء بحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو نیکی کرے گا وہ دس گنا ہے, جو برائی کرے گا ایک برائی کے برابر ہے. تو قرآن کوٹ کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے جو استاد قرآن ہے اس کے تو امام نے اس کی ہدایت فرمائی, اس کی رہنمائی فرمائی, فرمایا تجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تیرے نام عمل میں گناہ تو لکھے گئے مگر نیکیاں نہیں لکھی گئی, اس لیے کہ تم نے یہ دو آیتیں تو پڑھی مگر تم نے قرآن میں یہ لکھا وہ نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقی لوگوں سے ان کا عمل قبول کرتا ہے. جب تم نے چوری کی تو تم فاسق ہو گیا, جب فاسق ہو گیا تو تیرا عمل قابل قبول نہیں رہا, تو تیری نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئی, گناہ تو لکھے گئے نیکیاں لکھی نہ گئی. تو معلوم قرآن کو اگر ہم اپنے انٹرپریٹیشن سے سمجھیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اب جو بہت سے لوگ جنت میں بھیج رہے ہیں اپنے فلسفے کے یہ فلسفہ غلط, یہ فلسفہ غلط ہے عزیز دار گرامی. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ لوگ
جو قرآن قرآن کا غلط انٹرپریشن کر کے نوجوانوں کی بریڈ واشنگ کر رہے ہیں, وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں. قرآن وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جو اس سے قرآن پڑھے جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم
دی.
زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی. بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو سنانا ہے. آج تو صرف اتنا کہ ہم آپ قرآن کیا پڑھیں گے اور ہم آپ قرآن کیا سمجھیں گے. قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آل محمد کو بھیجا جو ہم کو قرآن سمجھائیں, اور عزیزان گرامی جو وہ قرآن کے عالم تھے جن نے سر رکھنے کے بعد محضوں کا قرآن پڑھا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس قرآن پڑھنے والے پر جو بازار کوفہ میں نیزے کا قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر کٹنے کے بعد بھی پورے قحط کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر دربار یزید میں قرآن پڑھ رہا تھا اور کٹے سر سے آواز آ رہی تھی وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی آج محرم کی پانچویں رات آ گئی ہے, یعنی ایام اعظم آدھے ختم. اب حسین کی رخصت کے لیے قریب ہے. ان دنوں میں ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں. کل میں نے حسین کے جانے والے صحابی حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا. آج حسین کے ناصر کا ذکر کر کے مجلس تمام کروں. مسلم نے اور سجا جو حسین کے ایسے چاہنے والے تھے کہ کوفے کے بازار میں خلاف خرید رہے تھے. جب حبیب سے معلوم ہوا کہ حسین سے لڑنے کی تیاریاں تو خلاف پھینک دیا. کہا کہ داڑھی خون کا خلاف ہوگی نسبت حسین. اور بچتے بچاتے کسی طرح اپنی فیملی کو لیے بھی نکل آئے. بوڑھے تھے مگر نصرت حسین کے بعد جوان ہو گئے. روایت بتاتی ہے مسلم اس شان سے لڑے کہ جب دشمن قریب آ جاتا تھا تو تلوار نکال کے لڑنے لگتے تھے, جب دشمن دور چلا جاتا تھا تو نیزہ نکال کے لڑنے لگتے تھے. بڑی شان سے لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کے گرے تو حسین پہنچے. حبیب نے مظاہر بھی ان کے گہرے دوست تھے, وہ بھی گئے ساتھ. حسین نے سر دانو پر رکھا, حبیب سامنے بیٹھ گئے. سانس اٹھا چکی ہے, دو تین منٹ میں زندگی کی شمع بجھنے والی ہے. حبیب نے کہا مسلم جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آ رہا ہوں, مگر کوئی وصیت ہو تو کہہ دو. روایت بتاتی ہے ساری طاقت جمع کر کے ایک جملہ کہا پوسی کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. شاید اس کے بعد کا سفر گئی یا زبان نے ساتھ نہ دیا یا طاقت جواب دے گئی, جو بھی ہوا ہو اس کے بعد جملہ تو نہیں ادا ہوا. صاحب کا ہاتھ اٹھایا اور حسین کی طرف اشارہ کیا, ان کے لیے وصیت کرتا ہوں, ان کا خیال رکھنا. وہ اتنا سننا تھا حبیب نے کہا مسلم آرام سے جاؤ, جب تک زندہ ہوں آج نہیں آنے دوں گا. حسین مسلم کی لاش اٹھا کے لائے, اور جب مسلم کی لاش آ گئی تو مسلم کے سینے کا پردہ ہٹا, ایک چھوٹا سا بچہ نکلا. حسین نے پہچانا, کہا بیٹے سینے میں پلٹ جا, تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے. بچے نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میری ماہی نے تلوار مار کے بھیجا. میری ماہی کی تمنا تو یہ ہے کہ میں آپ کو سرنثار کر دوں. اور سینے کے پیچھے سے بیوی نے آواز دی, آقا قلیل کا ہدیہ ہے درد نہ کیجیے گا. ماں بیٹوں نے مل کے اتنا اصرار کیا کہ حسین کو اجازت دینا پڑی. بچے نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے تلوار چلانا شروع کی. چند دشمنوں کو واقعے جہنم کیا. پھر ظالموں نے گھیر کے اس کو مار ڈالا. سر کاٹ کے دشمنوں نے ماں کی طرح اچھال دیا. ماں نے بچے کے سر کو گود میں لیا. اللہ اللہ کیا محبت حسین ہے خدا کے نظر. جو بچہ ابھی ابھی باتیں کر رہا تھا ابھی ابھی اس کے گرد خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں ماں کے جسم پر. سر کو گود میں لیا, منہ بند رکھا, کام